بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ شمس کی 1 سے لے کر 10 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ پر جائیں، ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج پیر ہے، 30 خرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 20 ذی القعدہ 1443 ہجری قمری اور 20 جون 2022 عیسوی۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین ہفتہ وار پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام آس پاس کے بعد اخبارات و جرائد کی مختصر خبروں کے ساتھ پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ شام کی نشریات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ یوکرین معاملے کی بنیادی مشکل یہ ہے کہ مغربی ممالک نیٹو کا دائرہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر آئی اے ای اے کو کوئی سوال درپیش ہے یا کوئی ابہام اس کی نظر میں پایا جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ ہندوستان میں فوج میں بھرتی کی حکومتی اسکیم کے خلاف آج ہندوستان بند کا اعلان کیا گیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں 550 سے زیادہ ٹرینوں کو کینسل کرنا پڑا۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشن ترمیمی بل کے بعد اب قومی احتساب بیورو ترمیمی بل بھی بغیر دستخط کے واپس کر دیا ہے۔ شام کے صوبہ رقہ میں شامی فوجیوں کی ایک بس پر دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، اور تحریک جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سرائے القدس سے وابستہ کئی عسکری تنظیموں نے غزہ میں عزم الصادقین نامی فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ یوکرین معاملے کی بنیادی مشکل یہ ہے کہ مغربی ممالک نیٹو کا دائرہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قزاقستان کے صدر قاسم جو مارت توکایوف نے اپنے وفد کے ہمراہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے ایران اور قزاقستان کے گہرے تاریخی اور ثقافتی رشتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختلف میدانوں، خاص طور سے علاقائی امور میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دونوں ملکوں کے مشترکہ کمیشنوں کی سرگرمیاں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ سمجھوتوں کے نفاذ اور ان پر عمل درآمد کے لیے فریقین کو دگنی کوشش کرنی چاہیے۔ یوکرین کے مسائل کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس معاملے میں بنیادی مشکل یہ ہے کہ مغربی ممالک نیٹو کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں بھی ممکن ہوتا ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کو کوئی سوال درپیش ہے یا اس کی نظر میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اپنی ہفتے وار پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی اپنا کوئی بھی بیان تکنیکی فرائض کے دائرے میں دیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور IAEA کے 5 مارچ کے تحریری بیان پر ایک بار پھر نظر ڈالی گئی ہے اور اگر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو کوئی سوال درپیش ہے یا اس کی نظر میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے تو اس کے جواب کے سلسلے میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرے بلکہ صحیح راستے سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ویانا کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جو طے کیا جا چکا ہے اور سفارتکاری کی ٹرین اپنی پٹری پر چل رہی ہے۔ انہوں نے ایران کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مقابل فریقوں کی وعدہ خلافی کے باوجود ایران نے مذاکرات کا عمل آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے اور ایران نے اپنی تجاویز 2 وزرائے خارجہ کے ذریعے امریکہ بھی منتقل کی ہیں، نیز وقت اور روڈ میپ کا تعین کیا ہے۔ ہندوستان میں فوج میں بھرتی کی حکومتی اسکیم کے خلاف آج ہندوستان بند کا اعلان کیا گیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں 550 سے زیادہ ٹرینوں کو کینسل کرنا پڑا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مرکزی حکومت کی طرف سے فوج میں 4 سال کے لیے بھرتی کی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف پچھلے کئی دن سے پرتشدد مظاہرے جاری ہیں اور آج پورے ہندوستان میں ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ بہار، اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور کئی دیگر ریاستوں میں طلبا اور نوجوانوں نے سڑکوں پر اتر کر اگنی پتھ اسکیم کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ملک گیر ہڑتال کے اعلان کے پیش نظر پورے ملک میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود مختلف ریاستوں، خاص طور سے بہار میں کئی ریلوے اسٹیشنوں اور ٹرین کی پٹریوں پر نوجوانوں نے احتجاج کیا۔ حکومت نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر 500 سے زیادہ ٹرینوں کی آمد و رفت کو کینسل کر دیا اور بہت سے ریلوے اسٹیشنوں کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا۔ بہار کے 20 اضلاع میں انٹرنیٹ سروس بھی منقطع ہے۔ دہلی اور NCR میں ہندوستان بند کی وجہ سے سڑکیں بری طرح جام رہیں اور ٹریفک میں لوگ گھنٹوں پھنسے رہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں جنتر منتر پر کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈروں نے فوج میں بھرتی کی حکومتی اسکیم کے خلاف مظاہرہ کیا اور طلبہ اور نوجوانوں کے مطالبات کی حمایت کی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے چھتہ پورہ علاقے میں سیکورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں لشکر طیبہ سے وابستہ ایک عسکریت پسند مارا گیا ہے۔ ادھر شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے لولاب علاقے میں انکاؤنٹر میں شوکت احمد شیخ سمیت لشکر طیبہ کے 4 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کشمیر پولیس نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پلوامہ کے چھتہ بل علاقے میں ایک انکاؤنٹر میں ایک مسلح عسکریت پسند مارا گیا۔ کپواڑہ تصادم آرائی کے بارے میں جانکاری فراہم کرتے ہوئے ایک اور ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ کپواڑہ تصادم میں شوکت احمد سمیت لشکر طیبہ کے 4 جنگجو مارے گئے۔ کپواڑہ میں اتوار کو تصادم چھڑ گیا تھا اور 2 عسکریت پسند پہلے ہی مارے گئے تھے۔ ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ جائے تصادم آرائی سے اسلحہ اور گولہ بارود کے علاوہ قابل اعتراض مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے الیکشن ترمیمی بل کے بعد اب قومی احتساب بیورو نیب ترمیمی بل بھی بغیر دستخط کے واپس کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد اس بل کو ایکٹ بنانے کے لیے وزارت پارلیمانی امور نے انہیں ارسال کیا تھا، تاہم عارف علوی نے بل پر دستخط نہیں کیے۔ صدر پاکستان نے کہا کہ دنیا بھر کے معاملات وائٹ کالر کرائم پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں، سیاسی عناصر کا کالا دھن جو کہ ٹیکس چوری، جرائم اور بدعنوانی کے دیگر ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے، کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑتا کہ جس کی کھوج لگائی جا سکے۔ ایف اے ٹی ایف بھی ایک ایسی ہی مثال ہے جو کہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے کئی دہائیوں سے کام کر رہا ہے، اس لیے ہمیں ایسے معاملات پر اسلامی فقہ سے بھی ہدایت لینی چاہیے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے بل کو واپس ارسال کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ یہ بل رجت پسندانہ نوعیت کا ہے، جس سے قانون کے لمبے ہاتھوں کو مفلوج کر کے بدعنوانی کو فروغ حاصل ہوگا۔ نیب ترمیمی بل بدعنوان عناصر کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں اور بلا خوف و خطر اپنی لوٹ مار جاری رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ میں خود کو اللہ تعالی کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں اور اس سے معافی کا طلبگار رہتا ہوں۔ میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں کہ صدر پاکستان کے بل پر دستخط نہ کرنے کے باوجود یہ بل قانون کی حیثیت اختیار کر لے گا، لیکن میرا ضمیر مجھے احتساب ترمیمی بل پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ اور رمضان شوگر بلوں کے مقدمے میں سماعت کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری سے معافی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشیانہ اور رمضان شوگر ملوں کے مقدمے کی سماعت کی۔ اس موقع پر شہباز شریف نے عدالت میں اپنی حاضری مکمل کرائی۔ سماعت کے دوران نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری کی درخواست کی مخالفت کی، لیکن شہباز شریف نے عدالت کے روبرو اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومتی فرائض کی انجام دہی کے باعث میں مستقل طور پر عدالت میں حاضری نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے اس سلسلے میں استثنا دیا جائے۔ شہباز شریف کی بات سننے کے بعد عدالت نے انہیں کمرے عدالت سے باہر جانے کی اجازت دیتے ہوئے حاضری سے متعلق ان کی معافی کی درخواست بھی منظور کر لی۔ شام کے صوبہ ارقہ میں شامی فوجیوں کی ایک بس پر دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ صوبہ ارقہ کے مضافاتی علاقے میں شامی فوجیوں کی ایک بس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 13 فوجی اہلکار جاں بحق اور 2 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس دہشت گردانہ حملے کے بارے میں ابھی مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ شامی عوام اپنے ملک کے تیل سے مالا مال علاقوں سے امریکی اور یورپی فوجیوں کے انخلاء اور ان کے ہاتھوں تیل کی لوٹ مار بند کرائے جانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی فوجی غیر قانونی طور پر شام میں موجود ہیں، جو شام کا تیل اور اناج پڑوسی ممالک کو اسمگل کر رہے ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سرائے القدس سے وابستہ کئی عسکری تنظیموں نے آج غزہ میں عزم الصادقین نامی فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق سرائے القدس کے ترجمان ابو حمزہ نے اس سلسلے میں بتایا کہ ان فوجی مشقوں میں مختلف جنگی کارروائیوں کی مشقیں انجام دی جائیں گی۔ جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرائے القدس کے ترجمان ابو حمزہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان فوجی مشقوں میں توپوں اور میزائلوں سمیت مختلف فوجی ساز و سامان کا استعمال کیا جائے گا، کہا کہ یہ اقدام فلسطینی مجاہدین کی جنگی تیاری کو بڑھانے اور وطن کی آزادی اور پناہ گزینوں کی واپسی تک ہماری طویل جد و جہد جاری رہنے پر تاکید ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان فوجی مشقوں میں مختلف قسم کے عسکری اور فوجی ساز و سامان کا استعمال کیا جا رہا ہے، جن میں سے اہم اور نمایاں حیثیت میزائلی یونٹوں اور توپوں کو حاصل ہوگی۔ اسی سلسلے میں سرائے القدس نے گزشتہ شب ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ عزم الصادقین فوجی مشقوں کے انعقاد کے نتیجے میں غزہ کے ساحلوں کو بند رکھا جائے گا۔ سیونی فوجیوں نے غرب اردن میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ سیونی فوجیوں نے نابلس کے فلسطینی نوجوان احمد سلیم غانم کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا جب وہ غرب اردن میں سیونی حائل دیوار عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گزشتہ جمعے کو بھی تین فلسطینی جنین میں سیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، ایک عرصے سے امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے مشرق وسطی اور دورے سعودی عرب کے حوالے سے خبریں منظر عام پر آ رہی تھیں، یعنی غاصب صہیونی حکومت کا دورہ اور سعودی عرب کا دورہ، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر ابہام پایا جا رہا تھا۔ لگ ایسا رہا تھا جیسے جو بائیڈن حکومت کچھ کنفیوژن کا شکار ہے، اور حتمی تاریخ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس کے حکام نے بھی اس حوالے سے گول مول جوابات دیے۔ اب خبریں ایسی موصول ہو رہی ہیں کہ جیسے یہ دورے جو ہے وہ فائنل ہوتے جا رہے ہیں، اور امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل اور سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں، یہ پس و پیش اور یہ گمگو کی صورتحال اور پھر اس کے بعد دورے کا اعلان، اس پورے منظر نامے پر آپ کی کیا نظر ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے خود بھی بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ یہ چاہے وہ غاصب اسرائیل کا دورہ ہو یا سعودی عرب کا، دونوں دوروں کے بارے میں اس امریکہ کے اندر، بالخصوص وائٹ ہاؤس کے اندر، تضادات سے پالیسیاں روبرو تھیں۔ غاصب اسرائیل کے عنوان سے اس لیے کہ جو دو ریاستی حل جو بائیڈن نے اپنی الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ ہم مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے دو ریاستی حل پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، تو ظاہر ہے ابھی تک اس مسئلے میں کوئی بھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے یا جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ معمولاً جب اس طرح کے دورے ہوتے ہیں تو وہ باتیں کہ جو الیکشن کمپین میں یا کسی سیاسی منشور میں بیان کی جاتی ہیں کسی پارٹی کے، تو اس بارے میں سوال ہوتے ہیں، تو ایک یہ سوال ایک لٹکتی تلوار کی مانند جو بائیڈن کے سر پہ تھا اور اب بھی ہے اور شاید مستقبل میں بھی رہے گا۔ لہذا دورہ جات کے عنوان سے تاریخیں طے بھی ہوتی تھیں اور پھر اس کو پوسٹ پون کر دیا جاتا تھا، اور اس پہ مختلف تحفظات بھی تھے، خود وائٹ ہاؤس کے اندر بھی اور امریکی عوام کے اندر بھی۔ اور دوسری یہ تھا کہ انہوں نے، جو بائیڈن نے شروع میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف باتیں کی تھیں کہ ہم اس طرح جو ہیں وہ اپنے تعلقات، یعنی خارجہ پالیسی کو اس انداز سے نہیں رکھیں گے، ہم اس میں بنیادی تبدیلی لائیں گے اور امریکہ فرسٹ، اور ہمیں جو اپنی پالیسیاں ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگا، نہ کہ ہم نے اپنے اتحادیوں کی جو خواہشات اور مفادات ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ تو اس تناظر میں بیان تو انہوں نے دے دیا، اور الیکشن مہم کے اندر بھی انہوں نے باتیں تو کر دیں، لیکن عملاً اس وقت امریکن وزارت خارجہ کی پالیسیاں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے صرف کریکٹر تبدیل ہوئے ہیں اور جو تحریر ہے یا ڈاکومنٹس ہیں وہ ویسے کے ویسے ہیں، اور وزارت خارجہ کی پالیسیاں بھی اسی نہج پہ چل رہی ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں تھی۔ سعودی عرب کے عنوان سے بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے کہ جب جمال خاشقجی کا قتل ہوا اور اس کے بعد عالمی سطح پہ ہیومن رائٹس کے تناظر میں بہت باتیں ہوئیں, تو اس وقت بھی امریکی جو ریپبلکنز تھے ان کے مقابلے میں ڈیموکریٹس نے زیادہ اس موضوع کو اچھالا کہ ہم اس طرح کے کسی ملک کا جو ساتھ نہیں دے سکتے, ہم ان کو اپنے اتحادیوں میں شامل نہیں کر سکتے جو اس طرح کھلم کھلا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوں. تو جمال خاشقجی کا ایک ایشو بھی تھا جس کی وجہ سے جو بائیڈن نے خود اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں کبھی بھی جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث افراد سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, ان سے ملاقات نہیں کروں گا, اور ان کا اشارہ بھی بن سلمان کی طرف تھا سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد سے. اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن انتظامیہ نے بن سلمان کے مقابلے میں ایک گروہ اس کو اٹھانے کی کوشش کی, اور ان کے فیملی کے اندر جو ایک اور شاہی خاندان کے سرکردہ افراد تھے ان پہ ان کی توجہ مرکوز رہی, اور اس کو انہوں نے بن سلمان کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی. یقیناً یہ بھی خود سعودی حکمرانوں کے لیے بھی ناقابل قبول تھا, اور اس سے بھی وہ دوریاں پیدا ہوئیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ٹرمپ اور بن سلمان بہت قریب آئے
جی.
بالخصوص ٹرمپ کے جو داماد تھے کوشنر, وہ تو بن سلمان کے جیسے کہتے ہیں کہ ہم نوالا اور ہم پہ اعلیٰ ہو چکے تھے, اور ان کی بہت قربتیں تھیں, اور انہی قربتوں کے نتیجے میں اسرائیل کے بارے میں جو سعودی عرب کے ایک روایتی موقف تھا اس میں بھی تبدیلیاں ظاہر ہوئیں. اندرون خانہ تو موجود تھی لیکن وہ باقاعدہ ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. تو ان اعتراضات کی روشنی میں یہ دورہ ابھی جو ہے وہ انجام پا رہا ہے. اختلافات ہیں, اعتراضات ہیں, حتیٰ خود واشنگٹن کے اندر جمال خاشقجی کے نام پہ جو سعودی عرب کے سامنے جو سعودی امبیسی کے سامنے جو روڈ ہے اس کا نام باقاعدہ جمال خاشقجی کے نام پہ رکھا گیا, اور اس کے پیچھے بھی ہدف یہی تھا کہ جو بھی سعودی عرب کی امبیسی کے قریب سے گزرے اسے پتہ چلے کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلنس کی اور جمال خاشقجی کے قتل میں وہ ملوث ہیں. یہی گروہ کے جس نے اس نام اسٹریٹ کا نام رکھنے کی بات کی ہے وہی اس وقت جو بائیڈن کے دورے سعودی عرب کی بھی بڑی بھرپور اور کھل کر مخالفت کر رہے ہیں. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ دنیا مفادات کی دنیا ہے, اور کسی نے بڑا خوبصورت یہ جملہ کہا ہے کہ امریکی صدر کے سامنے دو راستے تھے, ایک انسانی حقوق کی حفاظت کا راستہ تھا اور ایک اپنے ملک میں تیل کی پیداوار میں اضافے کا راستہ تھا. تو جو بائیڈن نے انسانی حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے آئل اور پیٹرولیم اور توانائی کے اس راستے کو منتخب کیا, اور اسی لیے وہ یقیناً سعودی عرب کے دورے پہ ہیں, یعنی دورے کریں گے, اور ان کی جو ملاقاتیں ہیں اس کا بھی مرکز و محور یہی امریکی مفادات ہوں گے. وہ یقیناً نہ علاقے کے مفاد ہوں گے نہ سعودی عرب کے مفاد.
جی بڑا اچھا. میں آخر میں صرف چند ایک مختصر سا جواب چاہوں گا. امریکی صدر ایک عمر رسیدہ فرد ہیں, اور اب ان کی جو باڈی لینگویج اور ان کا جو انداز ہے اس پر بھی لوگ زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں. آیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس قسم کے مثلا دوروں سے امریکہ کو کچھ فائدہ ہوگا؟
دیکھیں, صرف بات امریکی صدر کی نہیں ہوتی, اس کے درمیان جو سمجھوتے ہوتے ہیں, جو ایم او یو سائن ہوتے ہیں, جو ان کے ساتھ بیوروکریسی کی ٹیم ہوتی ہے, وہ چیزیں جو طے پا جاتی ہیں اگر دو ملکوں کے درمیان اس کو پرسو کیا جائے اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو اس کے نتائج ہوتے ہیں. اور یقیناً اس دورے کے اندر بھی چاہے ٹرمپ کرسی سے گر پڑیں یا جہاز کی سیڑھیوں سے گر پڑیں, لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم آ رہے گی وہ تو اپنے ملک کے مفادات کے لیے سعودی عرب کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی پوری کوشش کرے گی.
بہت شکریہ. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ، یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 خرداد، 20 ذی قعدہ اور 20 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس ذی‌قعدہ سن 456 ہجری قمری کو مراکش کے ادیب اور شاعر ابو علی قیروانی کا انتقال ہوا۔ قیروانی 390 ہجری قمری میں مراکش میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن ہی سے انہوں نے شعر و ادب اور دیگر رائج علوم کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تونس کے شہر قیروان چلے گئے۔ قیروان اس زمانے میں اندلس اور تونس میں اسلامی تہذیب کا مرکز تھا۔ ابو علی قیروانی نے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کرنے کے بعد شاعری اور ادب میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے زیادہ تر غزل اور قصیدے کہے ہیں۔ ادبی تخلیقات پر تنقید میں بھی قیروانی کی ایک خاص روش تھی۔ قیروانی کی معروف کتابوں میں ثنائے شعری کی پہچان اور قیروان کے شعرا قابل ذکر ہیں۔ بیس جون سن 1791 عیسوی کو فرانس کے بادشاہ لوئی شانزدہم نے ٹھیک انقلاب کے عروج کے موقع پر فرانس سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ انقلاب فرانس کے دوران جو واقعہ بادشاہت کے زوال اور خاتمے کا سبب بنا، لوئی شانزدہم اور ان کے اہل خاندان کا پیرس سے فرار تھا۔ لوئی شانزدہم نے ملک سے فرار کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا جب عوام نے بادشاہ کے بیرون ملک جانے کی ممانعت کی اور بادشاہ نے سوچا کہ اب اس کے ساتھ قیدی کی طرح سلوک کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں سینٹ کے انتہا پسندوں کی تقویت، فوجیوں کے درمیان بدنظمی اور نافرمانی نیز نیشنل گارڈز کمانڈر کے تئیں بادشاہ کا عدم اعتماد بھی ان وجوہات میں شامل تھا جو پیرس سے لوئی شانزدہم کے فرار میں مؤثر ثابت ہوا۔ لیکن 20 جون سن 1791 کو بڑی شاہی گھوڑا گاڑی شاہ فرانس کے اہل خانہ کو لے جا رہی تھی تو انقلابیوں نے ان کو پہچان لیا اور پیرس واپس بھیج دیا۔ بادشاہ اور اس کے اہل خانہ کی پیرس واپسی کے ساتھ ساتھ ان کی توہین کی گئی اور مشکلات سے ان کو دوچار کیا گیا، جس کے بعد سے ان کے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے۔ اس کے ایک دن کے بعد لوئی شانزدہم کی معزولی اور شاہی حکومت کے خاتمے کی کوششیں شروع ہو گئیں اور بالآخر 21 جنوری سن 1793 کو لوئی شانزدہم کو پھانسی دے دی گئی۔ بیس جون سن 1875 عیسوی کو جاپان کے جنوب میں بحر الکاہل میں واقع اوکیناوا جزیرے پر جاپانی فوج نے قبضہ کر لیا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے آخری سالوں میں مشرق بعید کے اس اسٹریٹجک جزیرے پر، جس کا رقبہ 1250 مربع کلومیٹر ہے، جاپانی فوج کے بھرپور دفاع کے باوجود امریکی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ امریکی فوج سن 1958 عیسوی میں جاپان سے چلی گئی، لیکن اوکیناوا جزیرے پر امریکی فوج کا قبضہ باقی رہا۔ امریکہ اور جاپان کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد سن 1972 میں امریکی فوج نے مذکورہ جزیرے سے اپنا قبضہ اٹھا لیا، لیکن اس جزیرے پر اپنے اہم فوجی اڈے سے انخلاء نہیں کیا۔ اس وقت سے اب تک جاپانی عوام اوکیناوا جزیرے پر امریکی فوجی اڈے اور فوجیوں کی تعیناتی کے خلاف احتجاج کرتے رہے ہیں۔ بیس
20 جون سن 1912 عیسوی کو پولینڈ کے دانشور ڈاکٹر کسیمیر فنک علم طب میں وٹامن کی اہم دریافت میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر فنگ اپنی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانی غذا میں ایسے مادے موجود ہیں جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے ان مادوں کو وٹامن کا نام دیا۔ ڈاکٹر کسیمیر فنگ 20 نومبر 1967 کو نیو یارک میں انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 83 برس تھی۔ تیس خرداد سن 1360 ہجری شمسی کو دارالحکومت تہران اور کئی دیگر شہروں میں اسلامی انقلاب کے مخالف گروہ ایم کے او نے ایک مسلح شورش کے دوران دسیوں عام شہریوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا۔ ایم کے او کی اس مسلح شورش سے چند روز پہلے انقلابی عدالت نے ایم کے او کے روپوش سرغنہ مسعود رجوی اور موسیٰ خیابانی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ اسی دوران یعنی 30 خرداد کو مجلس شورائے اسلامی میں صدر وقت ابو الحسن بنی صدر کے سیاسی طور پر نااہل قرار دیے جانے سے متعلق بل پیش کیا گیا، جس سے بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے والے نام نہاد سیاسی گروہ سخت نالاں تھے۔ بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ ایم کے او کے مسلح عناصر نے کئی گھنٹے تک تہران کی سڑکوں پر ادھم مچایا اور بہت سے بے گناہ عام شہریوں کو فائرنگ کر کے شہید اور زخمی کر دیا۔ اس دوران سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ہی متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ 30 خرداد کی مسلح شورش کے بعد ایم کے او کی منافقت سب پر عیاں ہو گئی اور اس کے بعد اس گروہ کو ایران میں منافقین کا نام دیا گیا۔ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کا قتل جو امریکہ اور سینی حکومت کے ایما پر انجام پایا، اسی دہشت گرد گروہ کا کام بتایا جاتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار پروگرام آس پاس کا۔ سامعین، پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم مشرق وسطی میں گزشتہ ہفتے کے دوران پیش آنے والے اہم واقعات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ تمام عراق میں صدر دھڑے کے رہنما مقتدہ صدر کے حکم کے بعد اس گروہ کے تمام اراکین نے عراقی پارلیمنٹ سے اپنے استعفے پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر دھڑے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ کارروائی مقتدہ صدر کی طرف سے کی گئی ہے۔ صدر دھڑے کے رہنما نے جمعرات کی شام ایک ٹیلی ویژن بیان میں کہا تھا کہ صدر دھڑے کا قیام حکومت کی تشکیل میں ایک رکاوٹ ہے، اس لیے دھڑے کے تمام نمائندے مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عراقی پارلیمانی انتخابات اکتوبر 2021 میں ہوئے۔ انتخابات کو 8 ماہ گزر چکے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف ملک میں سیاسی تعطل کم نہیں ہوا ہے بلکہ اس میں شدت آئی ہے۔ موجودہ عراقی پارلیمنٹ میں صدر گروپ 73 نشستوں کے ساتھ 329 نشستوں والی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے عراق میں صدر کے دھڑے کے رہنما مقتدہ صدر اس دھڑے کو عراق کا اہم موجودہ سیاسی دھڑا سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ان پر منحصر ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کس کو نامزد کرنا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو صدر نے پارلیمنٹ کے موجودہ ارکان کو پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا حکم دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اکثریت ہمارے لیے ہے نہ کہ دوسروں کے لیے، میں معاہدے کی حکومت میں حصہ نہیں لوں گا۔ مقتدہ صدر نے اس سے قبل ملک کے سیاسی تعطل کے جواب میں کئی قدم اٹھائے تھے۔ آخری بار 15 مئی کو مقتدہ صدر بلاک نے اعلان کیا تھا کہ ان کا دھڑا حکومت بنانے میں ناکام رہا ہے، لہذا وہ پارلیمنٹ میں زیادہ نشستیں رکھنے کے باوجود اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا۔ اس سے قبل مقتدہ صدر نے 31 مارچ کو صدر منتخب کرنے اور حکومت بنانے پر مذاکرات سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ اب بھی سیاسی تعطل جاری رہنے کے بعد مقتدہ صدر نے اس تحریک کے ارکان سے پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق یہ اقدام پارلیمنٹ میں حکومت بنانے میں ناکام ہونے کے بعد کیا گیا ہے۔ بہرحال اگر مقتدہ صدر کے نمائندے مستعفی ہو جاتے ہیں تو عراقی پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا امکان بڑھ جائے گا، کیونکہ مقتدہ صدر کے پاس 73 نشستیں ہیں۔ سامعین، مسجد الاقصی کے خطیب اور امام جمعہ نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو جاریت کا نشانہ بنانے کے انجام کی بابت خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ صہیونی جاریتوں پر عالم اسلام کی خاموشی پر اظہار افسوس کیا ہے۔ اسلامی و فلسطینی تشخص کا مظہر اور مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد الاقصی صہیونیوں کی مسلسل جاریت کا نشانہ بن رہا ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کے مطابق مسجد الاقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری نے اسلامی و فلسطینی تشخص کے مظہر کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کو صہیونی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی جانب سے جارحیت کا نشانہ بنائے جانے پر اسلامی و عرب ممالک کی ڈرامائی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے اقدامات کا مقصد اس مقدس اسلامی مکان کو یہودی حیثیت میں تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے صہیونیوں کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کے اکٹھا ہونے پر زور دیا۔ مسجد الاقصی کے امام جمعہ نے کہا کہ اسلامی و فلسطینی تشخص کے مظہر کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کو صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے بیت المقدس کے حالات اور زیادہ کشیدہ ہو جائیں گے اور اس کی ساری ذمہ داری صہیونی حکام پر عائد ہوگی۔ واضح رہے کہ بیت المقدس کی آبادی کا تناسب بگاڑنے اور مسجد الاقصی کا اسلامی تشخص مٹانے کی سازش کے تحت غاصب صہیونی حکام اور صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے جارحانہ کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس سے صورتحال بالکل بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ سمعین، بعض برطانوی و عرب ذرائع کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر اربیل کے ایک اہم ہائی وے پر کئی گاڑیوں کے ایک قافلے پر ڈرون حملے میں اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد کے قاتل دستے کا کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے۔ اس سے قبل خبروں میں کہا گیا تھا کہ اربیل میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملے کے سلسلے میں آنے والی خبروں کے بعد تفصیلی رپورٹ سے واضح ہو گیا ہے کہ اس ڈرون کارروائی میں کئی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراقی ذرائع کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق عراقی شہر اربیل کے ایک اہم ہائی وے پر انجام دی جانے والی اس کارروائی میں 3 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ پوری طرح کامیاب رہا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد بعض برطانوی و عرب ذرائع نے رپورٹ دی کہ صہیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے کی ایک ٹیم ان گاڑیوں میں موجود تھی جو ان ڈرون حملے کا اصل ہدف تھیں۔ انٹل اسکائی تحقیقاتی ادارے نے اپنے ٹویٹ میں، جو بین الاقوامی خطرات، عالمی پروازوں اور مختلف بحرانوں سے متعلق خاص خبروں پر نظر رکھتا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں موساد کا ایک سینئر عہدیدار ہلاک ہوا ہے۔ انٹر اسکائی نے اپنے ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ شمالی عراق کے اربیل علاقے میں موساد کے قاتل دستے کا کمانڈر آسان فلاٹس ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ لبنان کے المیادین ٹی وی کے رپورٹر خالد اسکیف نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ عراقی ذرائع اس حملے میں صہیونی حکومت کے قاتل دستے کے کمانڈر کی ہلاکت کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور اس حملے سے متعلق رپورٹوں پر صہیونی حکام کی جانب سے بھی ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس سے قبل عراق کی کتائب سید الشہداء گروہ کے سربراہ نے کہا تھا کہ صہیونیوں نے عراقی کردستان کے علاقے میں 20 سے زائد اسٹریٹجک اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ قبل ازیں صابرین نیوز ایجنسی نے گزشتہ ہفتے بدھ کی شام رپورٹ دی تھی کہ اربیل کے علاقے میں واقع امریکی قونصل خانے پر ایک ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک کرد سیکیورٹی ذریعے نے اربیل بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب سے کئی دھماکوں کی آوازیں سنی جانے کی اطلاع دی تھی۔ المیادین اور العہد ٹی وی چینلوں نے بھی اپنی علیحدہ علیحدہ رپورٹوں میں اس حملے کی تصدیق کی ہے۔ صابرین نیوز کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد فضاؤں میں دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے، اور کرد سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے میں رفت و آمد پر پابندی عائد کر دی۔ سمیں یمن کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد نے نئی جنگ بندی کی 218 بار خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کی سرکاری خبر رسا ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق یمن میں جنگ بندی کی ایسی حالت میں خلاف ورزی کی جا رہی ہے کہ اس جنگ بندی میں 2 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے نئی جنگ بندی کی 218 بار خلاف ورزی کی، اور یمن کے مختلف صوبوں میں جملہ تائز، حجہ، الجوف، سعدہ، الزالے اور مختلف دیگر علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد نے اسی طرح یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور صوبے معارب، حجہ، تائز، سعدہ اور مختلف علاقوں میں 32 بار گولہ باری کی، اور اس طرح مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ سعودی اتحاد نے اسی طرح یمن کے مختلف صوبوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کے علاوہ یمنی شہریوں کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی 7 سالہ جنگ کے دوران ہزاروں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ سعودی جارحیت کے نتیجے میں یمن کا 85% بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کو شدید غذائی بحران کا بھی سامنا ہے۔ سامعین، بحرینی عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر کے آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ بحرین کے مختلف علاقوں میں جملہ المالکیہ، دانکیب، السنابس، دمستان اور کرزکان کے عوام نے احتجاجی مظاہروں میں آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں سے اظہار یکجہتی اور ان قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر آل خلیفہ حکومت کی مذمت میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے بحرین کی جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان اور دیگر سیاسی قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی رہائی کا پرزور مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ بحرین میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ مظاہرین کے خلاف آل خلیفہ کی ڈکٹیٹر حکومت کے ظالمانہ اقدامات جاری ہیں۔ اس وقت شیخ علی سلمان سمیت 20 سے زائد بحرینی علماء دین آل خلیفہ کی جیلوں میں قید ہیں۔ فروری 2011 میں بحرین میں عوامی تحریک شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 50 علماء کو جلا وطن بھی کیا گیا اور کئی بحرینی علماء کی شہریت بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب بحرینی عوام کی اسلامی انقلابی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے اپنے ایک اور بیان میں اعلان کیا ہے کہ بحرین میں پارلیمانی انتخابات کے تعلق سے پارلیمنٹ میں ایسے ممبران کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بحرینی حکومت کی حمایت کریں اور وہ عوام کی نمائندگی نہ کریں۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا کہ آل خلیفہ حکومت اپنی آمرانہ پالیسیوں سے بحرین کی پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے میں انتخابات شفاف اور غیر جانبدارانہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے آل خلیفہ حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ان انتخابات سے الگ ہی رہنے دو اور انتخابات پر جو اخراجات آئیں گے وہ تم اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر لو۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے بحرینی حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری منصوبہ بندی سے ہونے والے انتخابات سے عوام کو کوئی فائدہ پہنچ سکے گا تو یقینی طور پر اس خیال باطل سے جو سب سے زیادہ باخبر ہے وہ تم ہی ہو۔ آل خلیفہ حکومت 2022 میں اپنی مرضی کے پارلیمانی انتخابات کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سامعین، عراقی عوام نے گزشتہ ہفتے اس ملک کی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی سالگرہ کا جشن منایا۔ صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں عوام نے اس ملک کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے آٹھویں یوم تاسیس کی مناسبت سے بغداد کی سڑکوں پر نکل کر جشن منایا. اس موقع پر عوام اور رضاکار فورس کے اراکین کے ہاتھوں میں الحشد الشعبی اور دیگر عوامی اور ملکی مزاحمتی تنظیموں کے پرچموں کے ساتھ ساتھ ایران کے قومی پرچم بھی خوب نظر آئے، جو استقامتی محاذ کے حق میں نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں سرگرم مزاحمتی محاذ کے اتحاد و اتفاق کا اعلان کر رہے تھے. الحشد الشعبی نے اپنی آٹھویں سالگرہ کی مناسبت سے عظیم الشان پریڈ کا بھی اہتمام کیا تھا. قابل ذکر ہے کہ رضاکار فورس الحشد الشعبی آٹھ سال قبل مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے حکم سے صہیونی و تکفیری ٹولے داعش دہشت گرد گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی، جس میں بلا تفریق و مذہب و مسلک، مختلف ادیان و مذاہب اور سماجی طبقات سے تعلق رکھنے والے عراقی نوجوان سرگرم عمل ہیں. الحشد الشعبی نے اپنی شب و روز کی جانفشانیوں سے ملک میں داعش کا قلقمہ کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے باعث عراق کی یہ مزاحمتی اور استقامتی فورس امریکہ کے لیے خارے چشم کی حیثیت رکھتی ہے اور امریکہ نے اس کو تحلیل اور ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تاہم وہ اب تک ناکام رہا. عراق کی سابق حکومت نے الحشد الشعبی کے خلاف امریکی سازشوں کا جواب دیتے ہوئے اسے اپنی قومی فوج کا حصہ قرار دے دیا ہے. سامعین، اسرائیلی طیاروں نے دمشق ایئرپورٹ پر راکٹ فائر کیے، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ کے کئی حصوں کو نقصان پہنچا اور اب شاید کئی دنوں تک اس ایئرپورٹ کو استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا. یہ درحقیقت ایک طرح سے اشتعال انگیزی ہے، اور اسرائیل نے اس طرح کا حملہ کر کے ساری ریڈ لائنیں پار کر دی ہیں. قابل غور ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی ان فوجی مشقوں کے فوراً بعد کیا گیا ہے جو تقریباً ایک مہینے تک چلی ہیں اور جس کے دوران ہر قسم کے ہتھیاروں کا تجربہ کیا گیا. ان فوجی مشقوں کا مقصد ایران، شام اور جنوبی لبنان، بلکہ یمن اور عراق پر حملے کی تیاری قرار دیا گیا تھا. گزشتہ پانچ برسوں کے دوران اسرائیل نے شام پر 300 سے زائد فضائی حملے کیے ہیں. حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری سید حسن نصر اللہ نے عالمی یوم القدس کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ شام میں اسرائیل کی ہر جارحیت کا جواب دیا جائے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا شام کے فوجی سیاسی اور سیکیورٹی کے لحاظ سے سب سے اہم مقام یعنی دمشق ایئرپورٹ پر کی جانے والی اسرائیل کی اس جارحیت کا جواب دیں گے؟ اس کا صحیح جواب تو شامی قیادت کے پاس ہے، لیکن یہ تو واضح ہے کہ اگر اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیا گیا تو علاقائی جنگ شروع ہو سکتی ہے، لیکن اگر خاموش رہے اور اسرائیل کی جانب سے اشتعال انگیزی کے اس جال میں پھنسنے سے بچنے کے بارے میں سوچا گیا تو اس سے اس کی گستاخی بڑھے گی، اور پھر ہمیں حیرت نہیں ہوگی اگر اسرائیل شام کے تمام ایئرپورٹوں، بجلی گھروں، بلکہ ایوان صدر کو بھی نشانہ بنانے لگے. شام کو جنگ سے ڈر نہیں لگتا تو وہ تو 11 برسوں سے ایسی جنگ میں قدم جمائے کھڑا ہے جس کے پیچھے امریکہ، یورپی یونین اور ان کے عرب کھڑے ہیں، اور شام کی حکومت ختم کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں. ہمارے خیال میں اسرائیل کی اس جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا، بھلے ہی اس سے جنگ ہی کیوں نہ شروع ہو جائے، لیکن اس کے لیے استقامتی محاذ کے تمام دھڑوں سے مشورے کی ضرورت ہوگی، جو ایک صبر طلب عمل ہے. ہمارے خیال میں استقامتی محاذ کو اس قسم کے توہین آمیز حملے کا فوراً جواب دینا چاہیے، اور یہ جواب مقبوضہ فلسطین کے اندر دیا جائے، مطلب ایئرپورٹ کے جواب میں ایئرپورٹ، بندرگاہ کے جواب میں بندرگاہ، بنیادی ڈھانچے کے مقابلے میں بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جائے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آس پاس کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ السلام علیکم سامعین، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام جامع جمعہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران کی سرخی ہے، غیر ملکی تجارت میں فروغ علاقائی تعاون کا باعث ہے صدر ایران۔ القدس العربی، بغداد نے اربیل کو تیل کی برآمدات روکنے کے لیے قانونی وسائل بروئے کار لانے کی دھمکی دی۔ جاپان ٹائمز، ایران کے دھندلاتے ایٹمی مذاکرات پر ٹرمپ کا سایہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں اور روزنامہ رسالت کی تفصیلی خبر۔ مغرب کو جہاں موقع ملتا ہے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں پیچھے نہیں رہتا، قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے نے قزاقستان کے صدر سے ملاقات میں کہا کہ یوکرین کے معاملے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مغرب نیٹو کی توسیع کی کوشش میں ہے، اور جہاں بھی ہو ممکن ہوگا مغربی طاقتیں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں تعامل نہیں کریں گی۔ قائد انقلاب اسلامی نے قزاقستان کے ساتھ تمام شعبے میں تعلقات میں فروغ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سیاسی اور معاشی امور میں تعاون کو تعلقات میں فروغ کے لیے ضروری قرار دیا، اور فرمایا کہ فریقین کو معاہدوں پر عمل درآمد کی زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے معروف دانشمند فارابی، جو قزاقستانی نژاد ہیں اور جن پر 1000 سال سے ایران میں تحقیق ہوئی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعاون کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے یوکرین کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ امریکی اور مغربی ملک مشرقی اور مغربی ایشیا سمیت پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور دوسرے ملکوں کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ صدر ایران کی موجودگی میں ہونے والی اس ملاقات میں قزاقستان کے صدر قاسم ژورمات توکایوف نے بھی کہا کہ صدر رئیسی کے ساتھ اچھے مذاکرات ہوئے، اور جن معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں وہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں زیادہ سے زیادہ توسیع کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ رائل یوم کی تفصیلی خبر یہ ہے کہ جنین بریگیڈ نے کس طرح اسرائیلی فوج کو ذلیل کیا۔ جب بھی مقبوضہ غرب اردن کے شمال میں واقع جنین کیمپ پر جارحیت کی جاتی ہے تو جنین بریگیڈ کا نام سرخیوں میں رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بریگیڈ نے اسرائیلی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیا اور اس کی ساری شہرت خاک میں ملا دی۔ گزشتہ کئی برسوں سے جب بھی غاصب اسرائیلی فوجوں نے جنین کیمپ پر حملہ کیا، جنین بریگیڈ نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور جنین کیمپ کے ساکنوں کی حفاظت کی۔ جنین کیمپ کے دروازوں پر اپنے بے شمار فوجیوں کو گوانے والے اسرائیل نے قبول کیا ہے کہ وہ جنین کیمپ پر قبضے میں ناکام رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کیمپ میں استقامتی محاذ کو بھی تباہ نہیں کر پایا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی جہاد تنظیم کے قدس بریگیڈ سے وابستہ جنین بریگیڈ اسرائیلی فوجوں کے لیے بھیانک خواب بن چکا ہے۔ اسرائیلی ریڈیو سے گفتگو میں اسرائیلی فوج کے ایک اعلی افسر نے واضح طور پر کہا ہے کہ فوج جنین کیمپ کے جنین بریگیڈ کے ماڈل کو فلسطین کے دوسرے علاقوں میں پھیلنے کی اجازت نہیں دے گی، اور خفیہ ایجنسیوں نے جنین بریگیڈ کو پوری طرح سے ختم کرنے کے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تاہم فلسطینی رہنما احمد مدلل نے کہا ہے کہ جنین بریگیڈ کو ختم کرنے کا اسرائیلی منصوبہ پوری طرح سے ناکام ہوگا، کیونکہ استقامتی محاذ کی تنظیمیں اشخاص پر نہیں عوام سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اور اب ہندوستان پاکستان کچھ اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں، اور روزنامہ صحافت کی سرخی ہے اگنی پتھ اسکیم واپس نہ لینے کا فیصلہ، پرتشدد مظاہرہ کرنے والوں کو افواج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا، فوج کا اعلان۔ دا ہندو کی سرخی ہے، ہندوستان نے حقیقت میں موجودہ بحران میں ہماری مدد کی ہے، سری لنکا کے وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے۔ اور روزنامہ خبریں کی سرخی ہے کہ صدر عارف علوی نے ای وی ایم او پی بل بغیر دستخط کے واپس کر دیا۔ روزنامہ جنگ کی سرخی کے شفاف الیکشن ورنہ انتشار، عمران کا بنی گالا میں بیٹھ کر خطاب۔ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اپیل پر اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی نے احتجاجی مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالیں۔ مظاہرین نے امپورٹڈ حکومت نامنظور اور مہنگائی نامنظور کے نعرے لگائے اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔ دنیا اسنا بنی گالا سے ویڈیو لنک کے ذریعے مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہنا تھا کہ نیوٹرلز کو سمجھایا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، اگر حکومت گرائی گئی تو آنے والوں سے نہیں سنبھالی جائے گی۔ جس وقت ان کو سمجھایا گیا وہ سازش کو ناکام بنانے کا وقت تھا۔ صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں مزید انتشار پھیلے گا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہماری معیشت خطرے میں ہے، مجھے خوف ہے کہ ملک وہاں پہنچ جائے گا جہاں سری لنکا پہنچ گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر یہ حکمراں ملک پر مسلط رہے تو اداروں کو دفن کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف اے ٹی ایف قانون کی منظوری کے لیے ہمیں بلیک میل کیا گیا، امید ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ روزنامہ قومی آواز کی سرخی ہے، کہاں گئے یوگی کے بلڈوزر؟ یہ بات تو بہت پہلے ہی سے واضح تھی کہ یو پی کی یوگی حکومت کے پاس دو قوانین ہیں، مسلمانوں کے لیے الگ اور دیگر طبقات کے لیے الگ۔ مسلمانوں کے تئیں ان کا رویہ انتہائی جارحانہ ہے، جبکہ دوسروں کے لیے غیر جارحانہ بلکہ ہمدردانہ۔ یوگی آدتیہ ناتھ پر بہت پہلے سے ہی مسلم دشمنی پر مبنی سیاست کرنے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ تازہ معاملہ بلڈوزر سیاست کا ہے۔ ان کی حکومت کا بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں کو توڑنے کے لیے دندناتا پھرتا ہے، لیکن جب معاملہ دوسروں کا ہو تو بلڈوزر کا کہیں پتہ نہیں لگتا۔ ہم کسی بھی شخص کے خلاف، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، غیر انسانی سلوک کی حمایتی نہیں ہے اور نہ ہی پولیس کی جانب سے یا کسی بھی جانب سے کیے جانے والے تشدد کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ سوال ضرور کرنا چاہیں گے کہ انصاف کے دو پیمانے کیوں ہیں؟ کیا مسلمان اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ اگنی پتھ یوجنا کی مخالفت کرنے والے بھی بلا اجازت جلوس نکال رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کے احتجاج کی وجہ سے سینکڑوں ٹرینیں رد ہو گئی ہیں، متعدد کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ کیا ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی ہوگی جیسے کہ مسلمانوں کے خلاف ہوئی، اور کیا ان کے مکان بھی غیر قانونی قرار دے کر منہدم کیے جائیں گے؟ کیا یوگی حکومت کے پاس ان سوالوں کا جواب ہے؟ اور ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں نیوز ایجنسیوں پر اور چلتے ہیں ایرنا نیوز کی یہ سرخی دیکھتے ہیں۔ ایران کے خلاف بورڈ آف گورنرز کی حالیہ قرارداد کو روس نے مغرب کی غلطی قرار دے دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، دنیا کے تمام ملک ایران کے راستے پر اعتماد کر سکتے ہیں، صدر ایران۔ سمریا نیوز کی سرخی ہے، کرکوک میں قبائلی سرداروں نے ترکیہ کی مداخلت روکنے کا مطالبہ کیا۔ اور تفصیلی خبر مہر نیوز ایجنسی کی یہ ہے کہ ایران اور قزاقستان کے تجارتی تعلقات میں فروغ، قزاقستان کا دورہ کروں گا، صدر ایران۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران اور قزاقستان کے تجارتی تعلقات میں گزشتہ کچھ مہینوں دوران 50% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے اور ان تعلقات کی سطح یقینی طور پر اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ صدر مملکت نے قزاقستان کے اپنے ہم منصب قاسم جومارو توکایف کے ساتھ تہران میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے، گزشتہ 30 برسوں دوران پڑوسی اور دوست ملک قزاقستان سے ہمارے اچھے تعلقات رہے، لیکن یہ تعلقات کافی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور قزاقستان میں تعلقات میں فروغ کی بہت گنجائش ہے، اور آج اور ماضی میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے معاہدے پر دستخط اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ملک تعلقات میں توسیع کا عزم رکھتے ہیں۔ المیادین کی سرخی، حقیقت ہمارے منہ پر تماشا مار رہی ہے، اسرائیلی جنرل کا بیان۔ اسرائیل کی ریزرو فورسز کے دو جنرلوں نے حزب اللہ اور حماس کی بڑھتی طاقت اور ان سے مقابلے میں اسرائیل کی کمزوری پر گفتگو کی ہے۔ اسرائیلی جنرل توسفیکا فوگل نے اسرائیل کے ٹی وی چینل 13 سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایران ایٹمی ملک بننے کی طرف بڑھ رہا ہے، حزب اللہ اور حماس کی طاقت بڑھ رہی ہے، اور بس یہی کہے جا رہے ہیں کہ سب کچھ پرسکون ہے۔ ہم یہ بھول رہے ہیں کہ اب ہم اسرائیل میں اس طرح سے نہیں رہ سکتے جیسا ہم چاہ رہے ہیں، اور سیکورٹی کی سطح نیچے آئی ہے، نقب کو ہم نے نظر انداز کر دیا، شمال میں ہم آزادانہ نہیں گھوم پھر سکتے، حقیقت ہمارے منہ پر تماچے لگا رہی ہے۔ اور یو این آئی کی سرخی کے، کانگریس نے اگنی پت اسکیم کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس لیڈروں اور ممبران پارلیمنٹ نے اتوار کو جنتر منتر پر ستیہ کر دیا اور مطالبہ کیا کہ مسلح افواج میں بھرتی کی اسکیم اگنی پت کو واپس لیا جائے، کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل کر رہی ہے۔ اس ستیہ میں کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا، رام رمیش، راجیو شولا، سچن پائلٹ، سلمان خورشید اور کانگریس کے دیگر سینئر لیڈران نے حصہ لیا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کیے جا رہے ہیں. اور سامعین، اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے اس نشریات کا آخری پروگرام، اقتصاد نامہ. تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام اقتصاد نامہ، اور اس وقت کی نشریات سے اپنے میزبان طٰہٰ شمیم کو یہیں پر اجازت دیجئے. خدا حافظ. السلام علیکم. تجارتی خبروں کے ساتھ آپ کا میزبان احسن مدرزوی حاضر ہے.
ایران کے قومی ترقی فنڈ کے اثاثے 139 ارب ڈالر. پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ. امریکہ میں شرح سود میں ریکارڈ اضافے پر رد عمل. امریکی اسٹاک مارکیٹ کا ایک اور برا دن.
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں سماعت فرمائیں، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل سے خبریں. سیر و سیاحت کی عالمی کونسل نے کہا ہے کہ ایران کی سیاحت کی صنعت نے 2021 میں 40% ترقی کی ہے، اور غیر ملکی سیاحوں نے اس عرصے کے دوران ایران میں 2.5 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں. سیر و سیاحت کی عالمی کونسل کا کہنا ہے کہ 2021 میں دنیا کی سیاحت کی صنعت نے 21.7% ترقی کی، جبکہ 2020 میں کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کی ترقی -50% سے زیادہ تھی. لیکن 2021 میں کرونا پابندیاں ختم ہونے کی وجہ سے سیاحت کی صنعت کو فروغ حاصل ہوا. اس رپورٹ کے مطابق کرونا پابندیاں ختم ہونے کی وجہ سے ایران میں بھی سیاحت کو فروغ حاصل ہوا ہے. 2020 میں ایران کے مجموعی اقتصاد میں سیاحت کا حصہ 3.1% تھا، کہ جو 2021 میں بڑھ کر 4.1% ہو گیا. ایران کے قومی ترقی فنڈ کے اثاثے 139 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں ناہید انوری.
انٹرنیشنل فورم آف سوورن ویلتھ فنڈز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کا قومی ترقی فنڈ 139 ارب ڈالر کے اثاثوں کے ساتھ دنیا کا 17واں بڑا نیشنل ویلتھ فنڈ ہے. 2014 سے لے کر اب تک ایران کے قومی ترقی فنڈ کی درجہ بندی کا جائزہ نہیں لیا گیا تھا. اس رپورٹ میں آیا ہے کہ ایران کے قومی ترقی فنڈ کے مجموعی اثاثے 139 ارب ڈالر ہیں، جن میں سے 110 ارب ڈالر قرض کی شکل میں اور 29 ارب ڈالر نقد صورت میں ہیں، اور اس طرح ایران اس ادارے کی درجہ بندی میں دنیا میں 70ویں نمبر پر ہے. اس رپورٹ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ ایران اس وقت مشکل حالات سے دوچار ہے، اور حکومت 2015 کے ایٹمی معاہدے کو بحال کرانے کی کوشش کر رہی ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طے یہ تھا کہ اس فنڈ کے پیسے کو بجٹ خسارے پر قابو پانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے دور میں ایران کی حکومت نے کئی ارب ڈالر تہران اسٹاک مارکیٹ کو بچانے کے لیے استعمال کیے، اور اس میں اسے کامیابی بھی حاصل ہوئی.
ایران کے زرعی ترقی کے ادارے کے سربراہ گودرز نجفیان نے کہا ہے کہ ملک کی آبپاشی گندم کے لیے درکار 100% بیج مقامی طور پر تیار کیے جاتے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں خود کفیل ہو گئے ہیں. انہوں نے ایران کے وزیر زراعت کے اس تحقیقاتی ادارے کے دورے کے موقع پر مزید کہا کہ اس ادارے میں سالانہ 15 نئی اقسام اور بیج متعارف کرائے جاتے ہیں، جس کی تقریباً 6 سے 10 اقسام گندم سے متعلق ہیں. ایران کے اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ گزشتہ 4 دہائیوں میں اس ادارے کی طرف سے گندم اور جو کی 140 سے زیادہ بہتر اقسام متعارف کروائی گئی ہیں، کہا کہ اس وقت ہم تقریباً 50 سے 60 اقسام کے گندم کے بیج کاشت کر رہے ہیں، جو پیداوار میں اضافے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ فصلیں پانی کی کمی اور بیماریوں کے خلاف استقامت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور زہریلے مواد کے استعمال کو بچاتی ہیں اور پانی کی زیادہ بچت کرتی ہیں۔ پاکستان میں توانائی کی کمی کا بحران شدید ہونے کے بعد ملک میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے اور حکومت نے بجلی کی بچت کے لیے مختلف اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے سلسلے میں مارکیٹیں جلد بند کرنے اور سرکاری دفاتر میں ہفتے میں 5 دن کام کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ شدید گرمی کی لہر نے صورتحال کو اور زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان میں پانی کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے پن بجلی کی پیداوار میں قابل ذکر کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان کی پانی اور بجلی کی وزارت کے اعلان کے مطابق شہروں میں 10 سے 12 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 14 سے 16 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بجلی کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے خطے کی حکومتیں کوئلے سے بجلی پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ جس سے ماحولیات کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ غیر ملکی قرضوں کے مسئلے نے اس وقت عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ تعاون کے عمل کو سری لنکا کے اقتصاد کے لیے ایک اہم ترین موضوع میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب تک سری لنکا کے IMF کے ساتھ مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں اور سری لنکا کی حکومت کو امید ہے کہ وہ IMF کے مطالبات کو پورا کر کے آئندہ چند مہینوں دوران تعاون پر عمل درآمد شروع کر دے گی۔ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جس پر IMF زور دے رہا ہے سری لنکا کے قرضوں میں استحکام پیدا کرنا ہے۔ سری لنکا کے قرضے اس وقت اس کی مجموعی قومی پیداوار سے 100% سے زیادہ ہو گئے ہیں، کہ جن میں سے تقریباً 50 ارب ڈالر غیر ملکی قرضے ہیں۔ سری لنکا کو امید ہے کہ ماہرین کی سطح کے مذاکرات میں معاہدے سے جون کے آخر تک اسے IMF سے 3 ارب ڈالر مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا عالمی بینک کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہا ہے۔ اور اب کچھ دیگر خبریں۔ بعض تجزیہ نگاروں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ بٹ کوائن کی قدر رواں سال کی 4 سہ ماہی میں کم ترین سطح پر پہنچ جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ بٹ کوائن کو تقریباً ہر 4 سال میں ایک بار ہافنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ جس میں اس کی قدر آدھی کم ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بٹ کوائن کی قدر 2022 کی 4 سہ ماہی میں سب سے نچلی سطح پر پہنچ سکتی ہے، جبکہ ڈیجیٹل کرنسیوں کے شعبے کے بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ بٹ کوائن کی موجودہ قدر اس کی کم ترین سطح ہے، اور بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ بٹ کوائن کی قدر کم ہو کر $19,000 رہ جائے گی۔ اس وقت ڈیجیٹل کرنسیوں کی مارکیٹ کی مجموعی قدر 961 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، اور ڈیجیٹل کرنسیوں کی 44% سے زائد مارکیٹ بٹ کوائن کے پاس ہے۔ بل گیٹس نے ڈیجیٹل کرنسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نہ تو ان کو خریدنے والا اور نہ ہی بیچنے والا ہوں۔ امریکہ کے مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں ریکارڈ اضافے کے بعد اسٹاک مارکیٹیں شدید مندی کا شکار ہو گئی ہیں۔ تفصیلات ناہید انوری بتا رہی ہیں۔
امریکہ کے مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں گزشتہ 30 سال کے ریکارڈ اضافے کے 24 گھنٹے کے بعد اسٹاک مارکیٹوں کے لیے ایک برا دن گزرا۔ 16 جون کو جمعرات کے روز کے جب برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے بھی امریکہ اور دنیا کے بہت سے مرکزی بینکوں کی مانند افراط زر کو کنٹرول کرنے کی امید پر شرح سود میں اضافہ کیا، تو اسٹاک مارکیٹیں شدید مندی کا شکار ہو گئیں، کیونکہ سرمایہ کار اقتصادی جمود کے بارے میں تشویش کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیسلا کمپنی کے شیئرز کی قدر میں 9% کی کمی واقع ہوئی۔ S&P 500 انڈیکس بھی 3.2% گر گیا، اور ڈاؤ جونز کو بھی 2.4% کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا کی بڑی اقتصادی طاقتوں کے مرکزی بینکوں کو امید ہے کہ وہ شرح سود میں اضافہ کر کے بڑھتے ہوئے افراط زر کو کنٹرول کر لیں گے۔ امریکہ کے مرکزی بینک نے حال ہی میں ملک میں افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا ہے، کہ جو گزشتہ 30 برسوں کے دوران سب سے زیادہ ہے۔
شام کے اخبار الوطن نے لکھا ہے کہ امریکہ اور سینی حکومتیں بیروت اور تل ابیب کے مابین سرحدوں کی نشاندہی کے مذاکرات میں وقت ضائع کر کے یورپ کو گیس بیچنے کے لیے متنازعہ کاریش گیس فیلڈ پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ الوطن کی رپورٹ کے مطابق بیروت اور تل ابیب کے بالواسطہ مذاکرات میں امریکی سالس آموس ہوکسٹائن کے دورے کے اختتام کے موقع پر قاہرہ میں یورپ اور سینی حکومت کے مابین گیس معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اخبار الوطن لکھتا ہے کہ ہوکسٹائن کارش گیس فیلڈ میں لبنان کی شراکت کے آئیڈیا کو حذف کرنے کے لیے لبنانی حکام سے زبانی یا تحریری تائید حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لبنان کے تجزیہ کار اور مصنف محمد عبید کا کہنا ہے کہ کارش گیس فیلڈ کے جہاں سے ستمبر کے آخر سے گیس کی پیداوار شروع ہو جائے گی، 2025 کی ابتدا سے یورپ کے لیے بحیرہ روم کی گیس کا ایک اصلی ذریعہ ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اگر گیس نکالنے کے لیے پلیٹ فارم اور آلات نصب کر دیے جائیں اور پیداوار شروع ہو جائے اور متعلقہ ملک اعتراض نہ کرے تو معاملہ اس ملک کے حاصل شدہ حق بن جاتا ہے جس نے باقاعدہ کاروائی شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تجارتی خبریں یہیں پر ختم ہوتی ہیں، اور ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران کے قومی ترقی فنڈ کے اثاثے 139 ارب ڈالر۔ پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ۔ امریکہ میں شرح سود میں ریکارڈ اضافے پر رد عمل۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ کا ایک اور برا دن۔
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن مد رضوی کو اجازت دیجیے۔ Thank you.